الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: حميد والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتقي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ رسولنا کے بعد قرآن مقدس کے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے کچھ بات چیت کرنے سے قبل آئیے ہم سبھی حضرات دل لگا کر حضور رحمت کائنات فخری موجودہ امام الانبیاء والمرسلین تاجدار کونین فخری زمین و زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد المبارك الأمين، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلو فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سورج اٹھتے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہوچار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. جان دے کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان دے کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن مدح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. ایک مرتبہ اور صلی اللہ علیہ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، کائنات کے ذرے ذرے کو، ہر ہر مخلوق کو اس نے وجود آشنا فرمایا، لیکن اس نے اپنی ہر ہر مخلوق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مثلا تمام پتھروں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، لیکن جو مقام سنگِ عصمت کا ہے وہ مقام کسی اور پتھر کا ہے. تمام پانیوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، لیکن وہ پانی جو حضور کے مبارک ہاتھوں سے جاری ہوا اور وہ پانی جہاں اسماعیل کی ایڑیوں سے جاری ہوا، ان پانیوں کا مقام اور ہے. دنیا کا کوئی پانی ان پانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تمام مکانات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، لیکن جو عظمت و رفعت خانہ کعبہ کو اور گنبد خضرا کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں. انسان اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، لیکن جو مقام انبیاء کرام کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں. غرض کی اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا اور مخلوق میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمایا. اسی طرح تمام راتیں اللہ رب العزت کے پیدا کرتا ہے، تمام راتوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، لیکن بعض راتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام عطا فرمایا کو جو عظمت و رفعت عطا فرمائے وہ کسی اور رات کو عطا نہیں فرمائے۔ چنانچہ ہمارے علماء مفسرین فقہا فرماتے ہیں کہ تمام راتوں میں سب سے عظیم ترین رات شب قدر کی رات ہے، اس کے بعد شب برات ہے، اس کے بعد عیدین کی راتیں ہیں، پھر جمعہ کی شب ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جن کو الگ تھلگ مقام حاصل ہے، عظیم الشان مقام حاصل ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش خوب سے خوب تر ان راتوں میں ہوتی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو روشن کتاب کو لیلۃ المبارکہ میں یعنی بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہے، چونکہ سورہ قدر کے اندر آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہاں اللہ نے فرمایا ہم نے اسے مبارک رات میں نازل فرمایا، اس لیے اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہے۔ لیکن بعض مفسرین حضرت عکرمہ وغیرہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ شب برات میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، اب مفہوم یہ ہو جائے گا۔ تو مفسرین کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے، اور ایک قول جو اکثر مفسرین کا قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے۔ اب بات تو ایک ہی صحیح ہوگی، اس لیے قرآن کا جو نزول ہوا ہے یک بارگی وہ ایک ہی رات ہوگا۔ اگر یہ مانا جائے کہ اس سے مراد شب قدر بھی ہے اور شب برات بھی ہے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ قرآن مقدس کا نزول دو مرتبہ ہو گیا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں تفسیریں صحیح ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اور آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو فرمایا کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا کہ اس سے مراد قرآن کا نزول ہے، اور اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت والی رات میں نازل کرنے کا اعلان فرمایا۔ اب انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ماں کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مقدس میں نازل کرنے کا اعلان شب برات میں کر دیا۔ اب اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ نے شب برات یہ اعلان کر دیا کہ اس سال جو رمضان آنے والا ہے اس کی شب قدر میں قرآن نازل کیا جائے گا۔ اب دونوں تفسیروں میں مطابقت ہو گئی اور کسی کو غلط نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو شعبان المعظم میں ایک ایسی عظیم الشان رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں کی نابارشیں خوب سے خوب تر ہوتی ہیں۔ وہ رات شب برات ہے جس کو لیلۃ المبارکہ سے قرآن مقدس میں تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج اسی پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے، کچھ اگر باتیں رہ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی رات کے پروگرام میں ان باتوں کو پیش کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شعبان المعظم کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ جب کسی شے کا کوئی نام رکھا جاتا ہے تو اس میں مناسبت ہوتی ہے، بغیر مناسبت کے کوئی نام آپ کو کوئی عربی زبان میں ملے گا ہی نہیں۔ عربی زبان کی خاصیت ہے کہ عربی زبان میں اگر کسی کا نام کچھ رکھا گیا تو اس مسمی میں جس کا نام رکھا گیا اس میں اور اس نام میں مطابقت مناسبت ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ شعبان شعبن سے بنا ہے، عربی زبان میں شعبن کا معنی ہوتا ہے گھاٹی، دو پہاڑوں کے درمیان میں جو راستہ ہو، وہ راستہ جو پہاڑوں سے ہو کر گزرتا ہے اس کو عربی زبان میں شعب کہتے ہیں، اسی شعب سے شعبان بنا ہے۔ چونکہ شعبان المعظم میں اللہ کی رحمتوں کی بارشیں نازل ہوتی ہیں، بندہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی اطاعت کر کے اس کو راضی کر کے جنت کا راستہ حاصل کر لیتا ہے، اسی مناسبت سے عربی زبان میں شعبان کو شعبان کہا گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شعبان تشعب سے بنا ہے، تشعب کا معنی ہوتا ہے متفرد ہو جانا۔ چونکہ اس عظیم الشان مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس رات بندوں کے اعمال متفرد ہوتے ہیں، چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ اس عظیم الشان رات میں یعنی شب برات میں آئندہ سال ہونے والے تمام معاملہ لکھ دیے جاتے ہیں. مثلا اس سال سے لے کر اگلے سال کی شعبان معظم کی 15ویں رات تک کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان کی پوری فہرست, ان کی پوری لسٹیں تیار کی جاتی ہیں. کتنے لوگ مرنے والے ہیں ان کی لسٹیں تیار کی جاتی ہیں. کتنے لوگوں کو کیا کیا رزق دیا جائے گا, کون کیا کیا کھائے گا, ان تمام معاملات لکھ دیے جاتے ہیں. یہ سارے اعمال متفرد ہو جاتے ہیں, یہ سارے کام بانٹ دیے جاتے ہیں اس ماہ مبارک میں, اس لیے اس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حرف ہیں, ایک شین, عین, با, الف اور نون. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں شین سے مراد ہے شرف, عین سے مراد ہے علو یعنی بلندی, اور با سے مراد ہے بر یعنی نیکی, اور الف سے مراد ہے الفت و محبت, اور نور سے مراد ہے نور و روشنی. سرکار غوث اعظم مزید فرماتے ہیں اللہ کا جو بندہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے, شب بیداری کرتا ہے, تو اس کو یہ پانچوں نیکیاں, پانچوں کمالات حاصل ہوتے ہیں. جس کے پاس شرف و کمال نہ ہو اگر وہ اس رات عبادت کر لے تو اس کو شرف و کمال حاصل ہو جاتا ہے. جس کے پاس بلندی نہ ہو, اونچا مقام مرتبہ نہ ہو, معاشرے میں کوئی حیثیت نہ ہو, تو وہ آزما لے, ایک شب بیداری کر لے, رات بھر اللہ کی عبادت و اطاعت کر لے, خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کر لے, تو اس کو بلند مقام حاصل ہو جائے گا. اور جس کے پاس نیکیاں نہ ہوں, نیکیوں کا انبار نہ ہو, وہ اس رات اللہ کی عبادت کر لے, اس کو نیکیاں اور بھلائیاں حاصل ہو جاتی ہیں. لوگوں کے دلوں میں جس کی محبت نہ ہو, الفت و محبت کا جو محتاج ہو, وہ اس رات اللہ کی عبادت کرے, لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے, الفت و محبت پیدا ہو جائے گی. اور اس رات جو شب بیداری کرتا ہے اس کے دل میں نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے, وہ نور سے معمور ہو جائے کرتا ہے. تو یہ 5 نیکی, 5 خوبیاں, 5 کمالات اس کو حاصل ہوتے ہیں جو شب برات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں اگر گڑگڑاتا ہے, روتا ہے, تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یہ 5 کمالات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں. شرف و کمال بھی اس کو حاصل ہوتا ہے, علو مرتبت بھی اس کو حاصل ہوتی ہے, اور اس کو نیکیاں بھی حاصل ہوتی ہیں, الفت و محبت کے مقام پر بھی فائز ہو جاتا ہے, اور اس کو نور حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ شعبان المعظم کے شب برات کی فضیلت اور اہمیت ہے. حدیث پاک میں آیا ہے, حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ شعبان کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ میں آپ کو نہیں دیکھتا کہ آپ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اتنے روزے رکھتے ہوں. جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا شعبان بین رجب و شہر رمضان, شعبان رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے, یغفر الناس عنہ, لوگ اس کی برکتوں سے غافل ہیں, یرفع فیہ اعمال العباد, یہ ماہ مبارک وہ ہے کہ جس کے شب برات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ بندوں نے سال بھر کیا کیا عمل کیے, سارے اعمال کے رجسٹر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. فاحب اللہ یرفع عملی الا ما صالح, آقا نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے رہوں, اس لیے میں شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں. یہی حدیث پاک ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ حضور صدر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس قدر شعبان المعظم کے روزے رکھتے تھے, رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اس قدر روزے آپ نہیں رکھتے تھے. اور ایک حدیث پاک میں آیا حضور نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اب ذرا اندازہ فرمائیں حضور جسے اپنا کہہ دیں اس کی شان کتنی عظیم شان ہوگی. حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا, یہ نسبت تشریفی ہے. حضور نے شعبان کی عظمتوں کو بلند کرنے کے لیے, شعبان کی رفعت کو بلند کرنے کے لیے اس کی نسبت اپنی ذات بابرکت کی طرف کر دی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے حضور کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے پوری مخلوق میں, اور حضور جسے اپنا کہہ دیں اس کا مقام کتنا اونچا ہو جائے گا, وہ کس قدر اونچے مقام فائز ہو جائے گا, یہ بتلانے کی اور سمجھانے کی حاجت نہیں ہے. شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. اور ایک حدیث پاک میں اور ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کان احب الشہور الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان, کہ حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے زیادہ پوشیدہ مہینہ شعبان کا مہینہ تھا. یہ حضور کے حضور نے شعبان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے. ایک مرتبہ حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت انس بن مالک جو حضور کے خادم تھے حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے ان کو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا کسی کام سے. حضرت انس بن مالک چھوٹے سے بچے ہیں, 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہ کر حضور کی خدمت کی ہے, ان کے شرف حاصل ہے. اور بہت زیادہ حدیثیں حضرت انس بن مالک سے مروی ہیں. یہ انس بن مالک فرماتے ہیں میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے پاس آیا, وہاں کافی تاخیر ہو گئی تو میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین مجھے جلدی سے رخصت کر دیا, اس لیے کہ میں حضور کی بارگاہ سے اس حال میں آیا ہوں کہ حضور شعبان کے فضیلت بیان کر رہے تھے, میں چاہتا ہوں کہ ان فضیلتیں مجھ سے چھٹ نہ جائیں, اس لیے جلدی سے میرا کام کر کے مجھے روانہ فرما دیں تاکہ حضور کی زبان فیض ترجمان سے میں شعبان المعظم کی فضیلت سنوں. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم شعبان کی فضیلت سننا چاہتے ہو تو سنو. حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو بیٹھایا اور کہا سنو, ایک مرتبہ حضور صبر کہنا شعبان کے مہینے میں شب برات کے موقع پر میرے پاس لیٹے ہوئے تھے لحاف کے اندر, رات میں حضور بیدار ہوتے ہیں اور آپ جنت البقیع چلے جاتے ہیں. میں بیدار ہوئی, میں نے حضور کو تلاش کیا, دیکھا کہ حضور جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, توبہ استغفار کر رہے ہیں اور حضور اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور نے کہا اے عائشہ کیا تمہیں یہ گمان ہوا کہ میں تم پر ظلم کروں گا؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے عرض کیا حضور میں سمجھی کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں. تو حضور صبر قیدہ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی خاص تجلیات نازل ہوتی ہیں, خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت بنی قلب کے ریوڑ کی بکریوں کے بالوں کے مانند اپنی امت کو بخش دیتا ہے, اپنی امت کی بخشش فرماتا ہے. بنی قلب ایک قبیلہ تھا, اس کے پاس ہزاروں کی تعداد بکریاں رہتی تھیں, کثیر تعداد بکریاں رہتی تھیں. تو حضور نے اپنی امت کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کس قدر رحمتوں کی بارش کرتا ہے اور کس قدر اپنے گنہگار بندوں کو بخشتا ہے, حضور نے یہ فرمایا کہ قبیلہ بنی قلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بکریوں پر جو بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت اپنے گنہگار اور گنہگار بندوں کو بخش دیا کرتا ہے. یہ شعبان المعظم کی فضیلت ہے. اور ایک حدیث پاک میں اور آیا ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یطلع فی نصف شعبان من فی نصف الليل من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا لمشرکین او مشاہ و مشاہین او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شب برات میں خاص تجلیات فرماتا ہے, نظر رحمت فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کو چھوڑ کر باقی تمام بندوں کو بخش دیا کرتا ہے. جو مشرک ہوگا, جو شرک کرنے والا ہوگا, گناہ شرک میں مبتلا ہوگا, اس کی بخشش نہیں ہوگی, اور جس کے اندر کینہ ہوگا کسی مسلمان کے لیے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. لیکن حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چند گنہگار ایسے گنہگار ہیں, وہ ایسے بدبخت ہیں کہ اس عظیم الشان رات میں جبکہ اللہ کی عام رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ لوگ رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. چنانچہ چغل خور رحمتوں سے محروم رہتا ہے, اس کی بخشش نہیں کی جاتی ہے. شراب کا عادی جس نے شراب پینے کی عادت بنا لی ہو اور وہ بھی بخشا نہیں جاتا ہے, زنا کرنے کی جو عادت بنا لیتا ہے وہ بھی بخشا نہیں جاتا ہے, کاہن اور جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی ہے. اور جیسا کہ ابھی حدیث پاک نے اس میں سنا آپ نے کہ مشاہن یعنی کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی ہے اور مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے جو رشتوں کو کاٹتا ہے, رشتے داری کو کاٹتا ہے, تعلقات ختم کر دیتا ہے, تو جب تک وہ تعلقات جوڑ نہیں لیتا اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے, اس کو موقوف رکھا جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی, ان کا معاملہ روک دیا جاتا ہے, ان کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کر لیتا ہے, سچی توبہ کر لیتا ہے, اس کے اللہ رب العزت بخشش فرما دیا کرتا ہے. اب وہ لوگ جو ماں باپ کے نافرمان ہوں, وہ لوگ جو شراب پینے والے ہوں, وہ لوگ جو معاذ اللہ بدکاری میں مبتلا ہوں, وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہو, اور وہ لوگ جو رشتوں کو توڑنے والے ہوں, ان کو بھی چاہیے کہ اس رات وہ سچی توبہ کر لیں, ماں باپ کو منا لیں, اپنے رشتے داروں کو منا لیں, جن کا انہوں نے حقوق غصب کیا ہے ان کے حقوق واپس کر دیں,
گنہگار بندوں کو بخشتا ہے, بخشش کرنے والے بند بخشش شدہ بندوں میں اپنے ان بندوں کا بھی شمار فرما لے گا اور ایسے بندوں کو بھی بخش دے گا. تو ایسے عظیم الشان رات میں بعض بدمعاش قسم کے نوجوان مسلمان, آوارہ گردی کرنے والے, بد کرداری کا شکار رہنے والے کچھ نوجوان مسلمان اس رات کو بھی خرافات کی رات بنا چکے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک عظیم الشان موقع دیا تھا کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں آئیں, سچی توبہ کریں, استغفار کریں اور ہزار ہاں ہزار رحمتوں اور برکتوں کے انبار لے کر کے جائیں, بخشش کا نجات کا پروانہ لے کر کے جائیں. لیکن نوجوان لڑکوں نے اس کو بھی خرافات کی رات بنا لی ہے, بجائے اس کے کہ وہ مسجد میں آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کریں, سجدہ شکرانہ پیش کریں, وہ موٹر سائیکل پہ گھوم کر خرافات کرتے ہیں, بدتمیزیاں کرتے ہیں, ٹریفک نظام درہم برہم کرتے ہیں, ملک کے قوانین کو توڑتے ہیں, مسلمان بھائیوں کو پریشان کرتے ہیں اور یہ غلط میسج دیتے ہیں, لوگوں کے سامنے اسلام کی صورت کو مست کر کے پیش کرتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اسلام یہ کیسا مذہب ہے کہ اس کے ماننے والے رات رات بھر تماشے کر رہے ہیں, لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں, بدتمیزیاں کر رہے ہیں, ٹرینوں میں شور شرابہ کر رہے ہیں, گاڑیوں پر کرتب دکھا رہے ہیں, طرح طرح کی گاڑیاں چلا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ کے معاملات پیش آ رہے ہیں, اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور لوگوں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ کیسا مذہب اسلام ہے, یہ کس قدر گندا مذہب ہے, یہ لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, خدا تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے سے پہلے وہ ان تمام کرتوتوں سے باز آ جائے, مسجد میں آ کر توبہ و استغفار کریں, تلاوت قرآن کریں, اپنے ماں باپ کو راضی کریں, قبرستان میں جائیں, جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے استغفار کریں, ان کی بخشش کی دعائیں کریں, اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں, یہ پختہ ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کریں کہ جو کچھ ہو چکا ہو چکا, انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوگا, آئندہ ہم کسی کو پریشان نہیں کریں گے, آئندہ ہم ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے, آئندہ رشتہ داروں سے ہم قطع تعلق نہیں کریں گے, سب کے حقوق کو ادا کریں گے, پڑوسیوں کو پریشان نہیں کریں گے اور کسی کو پریشان نہیں کریں گے. اس طرح کے معاملات کرنے چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی ہے. ورنہ وہ لوگ جو نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی ان کو عذاب میں مبتلا کرے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو, ایسا کام مت کرو جس سے تم ہلاکت میں پڑ جاؤ. یہاں تو ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ خود تو ہلاکت میں پڑ ہی رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ایک نوجوان گھر میں رہتا ہے, اس نے خرافات مچائی, اس بڑی رات میں باہر نکلا, بدتمیزیاں کی, خدا نخواستہ کوئی معاملہ پیش آ گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس نے کوئی شرارت کی, پولیس والوں نے گرفتار کر لیا, تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ خود تنہا پریشان ہوگا؟ اگر اس کے بیوی ہے تو بیوی پریشان ہو رہی ہے, اگر اس کے بچے ہیں تو بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں, ماں باپ ہیں, اعزاء و اقربا رشتہ دار سب پریشان ہو رہے ہیں. تو جان ایک ہے لیکن ایک جان سے کتنی جانیں وابستہ ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے. لہذا آپ لوگوں کو ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اگر آپ بڑے بھائی ہیں تو چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں, آپ ماں باپ ہیں اور آپ کے بچے ایسی شرارت کر رہے ہیں تو آپ ان پر سختیاں کریں. اس رات صرف مسجد میں آنے دیں, کہیں اور باہر جانے کی ان کو اجازت بالکل نہ دیں. بڑا معاملہ ایسا ہے کہ ایسی صحبت بد کی تاثیر پیدا ہو گئی. صحبت بد کا اثر یوں ہوا کہ لوگ نہ ہی علماء کی سنتے ہیں, نہ ہی ماں باپ کی سنتے ہیں, نہ ہی دوست و احباب کی سنتے ہیں, وہ سنتے ہیں تو صرف اپنے نفس شریر کو سنتے ہیں, ان کا نفس جو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں اور مکمل طریقے سے شیطان کے غلامی کا حق ادا کرتے ہیں. لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم الشان رات دی ہے جو انشاءاللہ آج کا دن گزرنے کے بعد آ رہی ہے, ہم اس کو ضائع نہ کریں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر توبہ و استغفار کریں, سابقہ گناہوں سے معافی مانگیں, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو ماں باپ کو منانے کی کوشش کریں. ہمارے اسلاف کرام کا طریقہ یہ تھا کہ شب برات کے آنے سے پہلے وہ ماں باپ کو منا لیا کرتے تھے, جن کو ناراض کرتے تھے ان کو منا لیا کرتے تھے. جس طرح آج حج لوگ کرنے جاتے ہیں تو حج کرنے سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں کو مناتے ہیں, جو گلے شکوے ہوتے ہیں گلے شکوے دور کرتے ہیں, ماں باپ کے قدم چوم کر ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, جو بھی ناراض ہوتا ہے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے معاملہ شب برات میں بھی ہوتا تھا, شب برات کے آنے سے پہلے دل دکھایا ہے, اگر ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو ہم لاکھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے سجدے کرتے رہیں, توبہ استغفار کرتے رہیں, ہمیں اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک ہم حقوق العباد کو ادا نہ کر لیں, جن کے حقوق ہم نے غصب کیے ہیں وہ حقوق ان کو واپس نہ دے دیں تب تک اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. تو بولے شب برات کے آنے سے پہلے ناراض لوگوں کو راضی کرتے تھے, ماں باپ کو مناتے تھے, اگر ماں باپ میں انتقال ہو گیا ہے تو ان کی قبروں پہ جا کر رو رو کے ان سے معافی طلب کرتے تھے, اور یہ طریقہ بھی ہے اور یہ اسلام کی تعلیم بھی ہے. لہٰذا ہمیں اس شب کی قدر کرنی چاہیے, خرافات سے خود بھی بچیں, لوگوں کو بھی خرافات سے بچائیں, اور حتی الامکان خود بھی مسجد میں آئیں, مسجدوں کو آباد کریں, اور اپنے اعزاء و اقربا دوست و احباب بچوں کو بھائیوں کو سب کو مسجد بنا کر مسجد کو آباد کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں, اور اس شب کو کار خیر میں خرچ کرنے کی, اس شب میں عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ہر ہفتے کے طرح نور ایمان کی جانب سے ہفتہ بھی شعبان المعظم کے تعلق سے پرچہ تیار کیا گیا ہے, مفت میں بہت سی معلومات آپ کو فراہم کی جاتی ہیں, آپ جاتے جاتے پرچہ لے جائیں, خود بھی پڑھیں, گھر والوں کو پڑھائیں. اور ہمارے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن پر غیر مقلدین یا دیوبندی لوگ کچھ مرشد کا فتویٰ لگاتے ہیں, کچھ جاہل نادان تو ایسے ہیں کہ پھول مزاروں پر ڈالنے پر بھی وہ کچھ مرشد کا فتویٰ چھوڑ دیتے ہیں, مزار پہ اگر کوئی ہاتھ باندھ کے یوں کھڑا ہو گیا تو اس کو بھی وہ کفر و شرک کہہ دیا کرتے ہیں. کون کتنا کفر کرتا ہے, کون کتنا شرک کرتا ہے, یہ کتاب ہمارے سامنے, کیا اہل حدیث دیوبندی اور تبلیغی جماعت شرک کرتے ہیں, اس کتاب میں دلیلوں کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ, باقاعدہ تصویروں کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کو یہ کفر و شرک ہمارے بارے میں کہتے ہیں, ہمیں کفر و شرک کا ہم پر جو فتویٰ لگاتے ہیں وہ خود اس میں مبتلا ہیں. اس کتاب میں موجود ہے بار وہ, یہ مولانا علامہ مولانا صوفی ناصر حسین خان صاحب قبلہ نے کتاب لکھی ہے, اسی کے مدرسے کے فارغ ہیں, تو علامہ عبدالرحیم صاحب قبلہ کے شاگرد ہیں. آپ کتاب حاصل کریں, جو بھی ہدیہ ہوگا باہر دے کر حاصل کر لیں, بڑی معلوماتی کتاب ہے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ 42-20 شعبان المعظم 19 جون بروز جمعرات بعد نماز عشاء, یہ جمعرات جو آنے والی ہے, دار المحبوب سبحانی کا سالانہ جلسہ دستار فصیلت بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ منایا جائے گا, جس میں حافظ احادیث کثیرہ خلیفہ حضور تاج شریعہ حتی علامہ مفتی شمشاد حسین صاحب شمشاد احمد صاحب کو تشریف لا رہے ہیں, اور جمعرات ہی کو صبح 10 بجے ختم بخاری کا پروگرام ہوگا. ہزارہ ہزار رحمتیں رکھتے ختم بخاری کی اختتام پر نازل ہوتی ہیں, اس میں اب شکر فرمائے. تیسرا اعلان یہ ہے کہ 17 شعبان المعظم 16 جون بروز پیر بعد نماز عشاء غوثیہ مسجد الغفور خان اسٹیٹ آگرہ کرلہ ممبئی میں ایک عظیم الشان دستار فضیلت و ختم بخاری کا پروگرام ہو رہا ہے, جس میں غزاری دورہ ماہر علوم نبویہ حضرت علامہ الحاج شاہ علامہ عبدالشکور صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ شیخ مبارک پور تشریف لا رہے ہیں, اور مقرر خصوصی مفتی شیر محمد صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں, اس میں بھی شرکت فرما رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم اعلان ہے, اس سے پہلے میں نے چند ہفتوں پہلے اعلان کیا تھا کہ دارالمحبوب سبحانی کے اراکین و منتظمین نے